الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين من الرجال أو الطفل الذين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم. محترم خواتین و حضرات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ستر و حجاب کے شرعی احکامات. حقیقت یہ ہے کہ شرم و حیا انسان کا فطری جذبہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے روز اول سے انسان کے اس فطری اور طبعی جذبے کو مد نظر رکھا ہے اور اس کی اس بنیادی ضرورت کو روز اول سے پورا کیا ہے. یہ اسلام کا احسان عظیم ہے کہ وہ انسانوں کو حیوانوں سے ایک برتر اور اشرف المخلوقات قرار دیتا ہے، اور اس کے لیے وہ وسائل اور ذرائع اور وہ بنیادی ضرورتیں مہیا کرتا ہے کہ جو انسانی فطرت کا تقاضا ہے. اس کے مقابلے میں غیر مسلم اقوام مغرب اور یورپ، وہ انسان کے شرم و حیا کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن اسلام اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ شرم و حیا، عصمت و پارسائی، پاک بازی، یہ انسان کا طبعی اور فطری جذبہ ہے۔ قرآن حکیم ویسے تو اصولوں کی کتاب ہے، یہ جزئیات اور تفصیلات کو بیان نہیں کرتا، اس کی تفصیلات صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے اور آپ کے مقاصد نبوت میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے یہ بات فرمائی کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب الہی آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کے احکامات کھول کھول کر بیان کر دیں، جو کچھ بھی تمہارے رب کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے آپ اس کی وضاحت اپنے اقوال سے بھی کریں، اپنے ارشادات سے بھی کریں، اپنے طرز عمل اور رویے سے بھی کریں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی احکامات کی تفصیلات اپنے اقوال اور اپنے افعال دونوں سے کی ہے۔ لیکن انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والے وہ احکامات جو انتہائی اہمیت کے حامل ہوں، قرآن براہ راست خود ان کی تفاصیل کو بیان کرتا ہے اور جزئیات کا احاطہ کرتا ہے، انہی اہم مسائل اور احکامات میں سے ستر و حجاب کے احکامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ستر و حجاب کے احکامات کو خود قرآن حکیم میں بڑی تفصیلات کے ساتھ اس کے ایک ایک جزء کو بیان کر دیا ہے۔ بنیادی طور پر سورہ آراف میں اللہ تبارک و تعالی انسان کے شرم و حیا اور ستر و حجاب کے جذبے کو یوں بیدار کرتا ہے اور اس کی اہمیت کو بیان کرتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا باعث ہے، ولباس التقوی ذالک خیر، اور تقوی کا لباس ہی سب سے بہترین لباس ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ اولاد آدم نصیحت حاصل کرے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کی اولاد، خبردار رہنا کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے پہلے ماں باپ آدم و حوا کو جنت سے نکلوا دیا تھا، ان کے لباس ان سے اتروا دیے تھے تاکہ وہ ان کو ایک دوسرے کے سامنے بے حجاب کر دے، یقیناً شیطان اور شیطان کے حواری تمہیں ان مقامات سے اور ان راہوں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا سرپرست بنا دیے ہیں جو ایمان نہیں لاتے. ان آیات میں سب سے پہلی بات اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ لباس اللہ نے تمہارے قابل شرم حصوں کو ڈھانکنے کے لیے اپنی طرف سے نازل کیا ہے. یعنی انسان کو پیدا کر کے یہ جذبہ اور یہ خواہش اس کے اندر روز اول سے رکھ دی ہے کہ وہ شرم و حیا کا پیکر, بے حیائی, فحاشی اور عریانی سے وہ دور بھاگتا ہے, اس سے نفرت کرتا ہے. چنانچہ فرمایا کہ یہ لباس اور اس کی سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے شرم و حیا کا باعث ہے, تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپانے کا باعث ہے. یہ لباس کی بنیادی ضرورت ہے اور اس کا یہ بنیادی عمل ہے. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ یہ تمہارے لیے زینت کا باعث ہے, جبکہ مغربی اقوام اور غیر مسلم اقوام انسانی لباس کو محض زینت کا باعث سمجھتے ہیں, محض اس بات کا باعث سمجھتے ہیں کہ یہ گرمی اور سردی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کی نفی کرتا ہے کہ نہیں, لباس کا اصل مقصد یہ ہے کہ تم اپنے قابل شرم جسم کے حصوں کو چھپائے رکھو, محفوظ رکھو. ہاں, دوسرے نمبر پر یہ زینت کا باعث بھی ہے, ولباس التقوی ذلک خیر, لیکن سب سے بہترین لباس وہ ہے جو خوف خدا پر مبنی ہو. یعنی ایسا لباس کہ جس کی وجہ سے انسان دوسرے انسانوں کے سامنے حیوانوں کی طرح اریاں نہ ہو, اتنا باریک لباس نہ ہو کہ اس کے قابل شرم حصے لوگوں کو نظر آئیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ شیطان کا سب سے بڑا کارگر حملہ ہے کہ وہ اولاد آدم سے شرم و حیا کے جذبے کو چھیننا چاہتا ہے, وہ اس کو بے حیا بنا کر, بے شرم بنا کر اس کو اریاں کرنا چاہتا ہے. اور اس دنیا میں جس طریقے سے وہ خود راندہ درگاہ ہوا ہے, اپنے رب کی جنت اور اس کی نعمتوں سے محروم ہوا ہے, وہ اللہ کے بندوں کو بھی اپنی راہ پر لگانا چاہتا ہے اور اس کی جنت سے محروم کرنا چاہتا ہے. چنانچہ یہ فرمایا گیا کہ تم اس بات سے متنبع رہنا, آگاہ رہنا کہ جس طرح شیطان نے تمہارے ماں باپ آدم و حوا کو جنت سے نکلوا دیا تھا, وہ تمہیں بھی مستقل طور پر اس جنت سے باہر رکھنا چاہتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ تم شرم و حیا کے جذبے کو اپنے اندر برقرار رکھو. یہ بنیادی حکم ہے قرآن مجید کا جو ستر و حجاب اور لباس کے حوالے سے اس نے انسانوں کے سامنے, پوری نوع انسانی کے سامنے رکھا ہے. اور شیطان کا پہلا کارگر حملہ یہی بتایا ہے کہ وہ اولاد آدم کو بے شرم اور بے حیا بنانا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے ادوار میں اور آج شیطان اور اس کے ایجنٹ, ان کے نزدیک ترقی کا کوئی کام اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ خاص طور پر بنت حوا کو بالکل اریاں کر کے اولاد آدم کے سامنے نہ لے. ترقی کا کوئی کام اس کے بغیر ان کے نزدیک نہیں ہو سکتا, جبکہ اللہ تبارک و تعالی بالکل بل اس کے برعکس وہ حوا کی بیٹیوں کو قابل حفاظت چیز اور چھپائے جانے کے قابل چیز قرار دیتا ہے. اس کے مزید احکامات سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالی نے اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہی طریقہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اور ان سے کہو کہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ خوب اس سے باخبر ہے. یہاں پہلی بات اللہ تعالی نے نظروں کو بچا کر رکھنے کی ہے. اسلام اہل ایمان کو اپنی نظریں آوارہ چھوڑ دینے سے منع کرتا ہے، ان چیزوں کو دیکھنے سے منع کرتا ہے جو اس کے لیے حرام ہے. غیر محرم عورتیں، ایسے اشتہارات جو جنسی جذبات کو بھڑکانے والے ہوں، ایسے فوش مناظر پر نظر جمانا جو صنفی جذبات کو ابھارنے والے ہوں، ان تمام چیزوں سے ان عام الفاظ میں منع کیا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، انہیں بچا کر رکھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی وضاحت کی ہے کہ نظر بچانے سے کیا مراد ہے، نگاہیں کیسے بچائی جائیں. آپ کا ارشاد ہے کہ انسان کے تمام حواس زنا کا ارتکاب کرتے ہیں. فرمایا، العینان تزنیان وزناہما النصر، آنکھیں زنا کا ارتکاب کرتی ہیں اور آنکھوں کی زنا بد نگاہی. غیر محرم عورتوں کو نگاہ بھر کر دیکھنا، اور فرمایا کہ کان بھی زنا کرتے ہیں. کانوں کی زنا یہ ہے کہ وہ جنسی جذبات کو ابھارنے والی باتیں سنیں. فرمایا کہ ہاتھ اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، کہ ایسے غلط کاموں کی طرف چل کر جانا یہ پاؤں اور ہاتھوں کی زنا ہے. پھر فرمایا کہ یہ تمہیدیں جب پوری ہو چکتی ہیں تو شرم گاہیں یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہیں یا پھر اس کی تکمیل سے رہ جاتی ہیں. اسلام اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا اپنے ماننے والوں کو کہ جہاں ان کی نگاہوں نے کشش محسوس کی ہو وہ بار بار اس چیز کو دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یا علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ، اے علی، ایک نگاہ اگر غیر محرم عورت پر پڑ جائے تو دوسری نگاہ مت ڈالنا. فإن لك الأولى وليس لك الآخرة، اس لیے کہ پہلی نگاہ تو تمہیں معاف ہے لیکن دوسری نگاہ تمہیں ہرگز معاف نہیں. اسی طرح ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری نگاہ کسی غیر محرم عورت پر اچانک پڑ جائے تو کیا کر؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اچانک نگاہ پڑ جائے تو فوراً اسے ہٹا لو، یا تو نیچی کر لو نگاہیں یا دوسری طرف پھیر. اس بدنگاہی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعیدیں بھی ہیں، اور اس بدنگاہی کو چھوڑ دینے پر بہت بڑے انعامات کا تذکرہ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، کہ بدنگاہی ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. فمن ترکہا مخافتی ابدلتہ، کہ جس شخص نے مجھ سے ڈر کر بدنگاہی کو چھوڑ دیا، ابدلتہ میں اس کے بدلے میں ایمانن یجد حلاوتہ فی قلبی، اس کے بدلے میں میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا کہ جس کی حلاوت اور مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأته ثم يغض بصره، کہ جو بھی مسلمان کسی عورت کے محاسن کی طرف دیکھتا ہے اور پھر خوف خدا سے سرشار ہو کر اپنی نگاہیں نیچی کر لیتا ہے، اخلف اللہ له عبادتا یجد حلاوتا، فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی عبادت عطا کرے گا کہ جس کے اندر وہ لطف اور لذت محسوس کرے. آپ غور کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر کہ بدنگاہی انسانی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے. انسان غیر محرم عورتوں کو دیکھ کر یا غلط مناظر کو دیکھ کر، فحش فلمی اشتہارات کو دیکھ کر، اور ان تمام مقامات کو دیکھ کر کہ جو جنسی جذبات کو بھڑکانے والے ہوں، یہ اسلام کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے اور اس کو اسلام زنا سے تعبیر کرتا ہے کہ یہ آنکھوں کی زنا ہے. لیکن اگر اللہ کا کوئی بندہ اس بدنگاہی کو چھوڑ دیتا ہے، غلط مناظر اور فحش مقامات اور اس طرح کی ان چیزوں کو جن کو دیکھنے سے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، وہ آنکھوں کی قوت کو گویا کہ محفوظ رکھتا ہے، اور پھر یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے عبادت میں، اس کے نیک اعمال میں ایسا لطف اور لذت رکھ دیتا ہے کہ جس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے وہ لذت اسے محسوس ہوتی ہے. پھر اسلام نے جو دوسرا حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یحفظ و فروج، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد صرف اتنا نہیں ہے کہ انسان بدکاری کا مرتکب نہ ہو، بلکہ اس کے مفہوم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان اپنے قابل شرم حصوں کو دوسروں کے سامنے نہ کھولے، اپنے ستر کی حفاظت کرے. ستر کا مفہوم سمجھ لیجئے، ستر انسان کے ان قابل شرم حصوں کو کہتے ہیں کہ جن کو ہر حال میں چھپانا اور ڈھانک کر رکھنا فرض ہے. نہ وہ مردوں کے سامنے ان کو کھول سکتا ہے، نہ ہی عورتوں کے سامنے ان کو کھول سکتا ہے. اور اسی طرح ستر عورت کے بھی وہ قابل شرم حصے ہیں جن کو وہ عورتوں کے سامنے بھی نہیں کھول سکتا، ان کا چھپانا ہر حال میں فرض اور لازم ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت الرجل ما بین سرته و رکبتیه، مرد کا ستر اس کی ناف سے لے کر اس کے گھٹنوں کے درمیان جو حصہ ہے، یہ قابل شرم حصہ ہے، اس کو وہ کسی کے سامنے نہیں کھول سکتا سوائے اپنی بیوی کے، اپنے انتہائی عزیز ترین رشتہ داروں کے سامنے بھی ان کو نہیں کھول سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ آپ نے فرمایا کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے حصے کو چھپا کر رکھو، نہ کسی زندہ انسان کے سامنے اس کو کھولو اور نہ ہی کسی مردہ انسان کے سامنے اس کو کھولو. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اپنی ران کو نہ کسی زندہ انسان کے سامنے کھولو اور نہ ہی کسی مردہ انسان کے سامنے کھولو، کیونکہ یہ ستر ہے، یہ وہ حصہ ہے جس کا چھپانا آدمی پر فرض ہے. پھر اسلام اسی پر بس نہیں کرتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شرم و حیا کے جذبے کو اتنا پروان چڑھاتے ہیں. آپ نے فرمایا اذا اتا احدکم اہلہ فلیستر، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے تو تب بھی پردے کا خیال رکھے، اور فرمایا فلا یتجرد تجرد العیرین، اس طریقے سے وہ دونوں ننگے نہ ہو جائیں جس طرح گدھے ننگے ہو جاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ننگے نہیں دیکھا، اور آپ نے سختی کے ساتھ فرمایا کہ ایاکم والتعری فإن معکم من لا یفارقکم الا عند الغائط او حین یفضی الرجل الی اہلہ، کہ تم تنہائی میں بھی برہنہ ہونے سے بچو، اس لیے کہ تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے وہ مقرر فرشتے ہیں، ان کا بھی تم احترام کرو، ان سے حیا کرو، بغیر کسی ضرورت کے کہ ہاں جب تم قضاء حاجت کے لیے جاتے ہو یا اپنے بیوی کے پاس جاتے ہو تو اس وقت تو اجازت ہے، لیکن عام حالات میں بھی تنہائی میں بھی بغیر ضرورت میں ننگے نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غنیمت کے اونٹوں کے کیچرا گاہ میں تشریف لے گئے. آپ نے دیکھا کہ ان اونٹوں کا چرواہا جنگل میں اکیلا ہے، تنہا لیٹا ہوا ہے اور ننگا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معطل کر دیا اور فرمایا کہ لا یعمل لنا من لا حیاء الہ، وہ شخص ہمارے کسی کام کا نہیں ہے جو با حیا نہیں، جس کے اندر شرم و حیا نہیں ہے. فرمایا وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، وہ چھوٹی سے چھوٹی ذمہ داری بھی اس کو نہیں دی جا سکتی، وہ اس کے قابل بھی نہیں. تو یہ ہے وہ وضاحت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور یہ فرمایا کہ ذالک ازکا لہم، اس طریقے سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، اپنے ستر کی حفاظت کرنا، یہ ازکا لہم سب سے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. تمہاری زندگی عصمت اور پاک بازی اور پارسائی کی زندگی ہو. اور یہی حکم عورتوں کو دیا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں کو یہ حکم دے دو، ان سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. ہاں، جو بغیر قصد کے بغیر ارادے کے ظاہر ہو جائے تو اس پر گرفت نہیں. اور اپنی زینت صرف ان لوگوں کے سامنے وہ ظاہر کر سکتی ہیں، اپنے خامند، اپنے باپ، اپنے خامند کے باپ، اپنے بیٹے، اپنے خامندوں کے بیٹے، اپنے بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بھتیجے، اپنے بھانجے، اور اپنی میل جول کی عورتیں، اور وہ زیر دست غلام کہ جن کے اندر جنسی میلانات نہ ہوں، اور ان بچوں کے سامنے کہ جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں پر ابھی واقف نہ ہوئے اور اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ ماریں کہ جو زینت انہوں نے زیور کی شکل میں چھپائی ہوئی ہے وہ ظاہر ہو جائے. اور آخر میں فرمایا کہ اے اہل ایمان مردوں اور عورتوں سب اللہ کی طرف توبہ کرو. توبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون. سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح اور کامیاب ہو جاؤ, تاکہ تم فلاح پا جاؤ اور کامیاب ہو جاؤ. تو گویا کہ عورتوں کے لیے بھی غیر مردوں کو دیکھنے کے وہی احکامات ہیں جو مردوں کو غیر عورتوں کو دیکھنے کے لیے. ہاں اس میں کچھ فرق ہے, لیکن عورتوں کے لیے بھی غیر مردوں کو دیکھنا حرام ہے. نگاہیں بھر کر دیکھنا, ان کے حسن سے اپنی آنکھیں سینکنا, جس طریقے سے مردوں کے لیے غیر عورتوں کو دیکھنا حرام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو احکامات دیے ہیں ان آیات کے حوالے سے وہ بڑے واضح ہیں. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما کے پاس موجود تھے. اتنے میں آپ کے نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان دونوں بیویوں سے فرمایا احتجبا منہ, تم اس سے پردہ کرو. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ شخص نابینا نہیں ہے؟ یہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا ہے, تو اس سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعمیا وان انتما افلا تبصرانہ, کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ کیا تم اس کو نہیں دیکھ رہی ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واضح طرز عمل بلکہ ناراضگی کے عالم میں اس حکم سے پتا چلتا ہے کہ غیر مردوں کو دیکھنا عورتوں کے لیے بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح مردوں کا غیر عورتوں کو دیکھنا حرام. ورنہ وہ صحابی نابینا تھے, وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اپنی بیویوں کو اس سے پردہ کرنے کا حکم دیا. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں حدیث میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک نابینا آدمی آئے تو انہوں نے ان سے پردہ کیا. کہا گیا کہ یہ تو نابینا ہے, کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں, آپ کو تو وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں, پھر ان سے کیوں پردہ کر رہی ہیں؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہی جواب دیا تھا کہ بے شک وہ مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن میں تو اسے دیکھ سکتی, تو میرا دیکھنا بھی اس کو حرام ہے میرے لیے. تو آپ نے بھی اس نابینا سے پردہ کیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر اونٹ پر سوار تھے, آپ کے پیچھے آپ کے چچا زاد بھائی فضل بن عباس سوار تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو یہ فضل بن عباس عورتوں کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا منہ پکڑ کر اپنے ہاتھوں سے دوسری طرف پھیر دیا. اسی طرح قبیلہ خصعم کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مسائل پوچھنے کے لیے کھڑی ہوئی, آپ اونٹ پر سوار تھے, پیچھے فضل بن عباس تھے, آپ وہاں رکے اس کو مسئلہ بیان کر رہے تھے, تو فضل بن عباس نے اس خاتون پر اپنی نظریں گاڑ دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے اس کے منہ کو پھیرا اور دوسری طرف کر دیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فضل بن عباس نے عورتوں کی طرف دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ دوسری طرف پھیر دیا تو وہاں چہرے کا پردہ نہیں تھا، تبھی تو وہ عورتوں کو دیکھ رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چہرہ گھما کر دوسری طرف کر دیا۔ یہ چیز حقیقت اور واقعے کے خلاف ہے، اس لیے کہ حج کا موقع وہ موقع ہے کہ جہاں اسلام نے عورت کو نقاب کرنے سے منع کیا ہے، لیکن اس موقع پر بھی وہ عورتیں جو محتاط تھیں وہ غیر مردوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا کرتی تھی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ہم حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کی طرف جا رہی تھی، احرام کی حالت میں تھی، ہمارے چہرے کھلے ہوئے تھے، لیکن جب لوگ ہمارے پاس سے گزرتے تو ہم اپنی چادریں سر کے اوپر سے کھینچ کر اپنے چہرے پر ڈال لیا کرتی تھیں، اور جب وہ ہمارے پاس سے گزر جاتے تو پھر ہم اپنا چہرہ کھلا کر رہتی تھی۔ اسی طریقے سے دوسری خواتین کا بھی یہی طرز عمل تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں جو پردہ رائج کیا تھا اس میں چہرے کا پردہ لازمی طور پر شامل تھا۔ بہت سی مستند ترین روایات ہیں اور طرز عمل ہیں جو دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں واقع افق، یعنی منافقین نے جب ام المومنین پر بہتان تراشی کی تھی، الزام لگایا تھا، تو اس موقع پر بہت سی مستند ترین حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں بیان ہوا ہے، جس کو خود ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب غزوہ بن المصطلق سے واپسی پر قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور پھر قافلہ چلا گیا، میں پیچھے رہ گئی، تو میں اس راستے پر جو راہ گزر تھی وہاں بیٹھی، نیند نے مجھ پر غلبہ کیا، میں وہیں لیٹ گئی۔ اتنے میں صفوان بن معطل صحابی، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے پیچھے اس لیے چھوڑا تھا کہ وہ قافلے سے کوئی گری پڑی چیز ہو تو وہ اٹھا کر لایا کریں، وہ کہتی ہیں کہ جب یہ آئے، میں لیٹی ہوئی تھی، مجھے دیکھا، حین رآ فعرفنی حین رآنی وکان قد رآنی قبل الحجاب۔ ان کے یہ الفاظ ہیں کہ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو پہچان لیا، اس لیے کہ پردے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ اور وہ فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے مجھے دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو میری آنکھ کھلی، تو میں نے اپنا چہرہ اپنی چادر سے ڈھانپ لیا، گویا کہ اس وقت پردے کے احکامات جو آ چکے تھے ان میں چہرے کا پردہ شامل تھا۔ یہ بالکل واضح حدیث ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واضح بیان ہے کہ حضرت صفوان بن معطل نے مجھے پہچان لیا، اس لیے پہچانا کہ پردے کے احکامات آنے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، چونکہ میں سو گئی تھی، میرے چہرے سے کپڑا ہٹ گیا تھا۔ لیکن جوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی میرے پاس آئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو میری آنکھ کھلی اور میں نے اپنی چادر سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لی۔ اسی طرح ایک صحابیہ حضرت ام خلاد رضی اللہ عنہا کا واقعہ حدیث میں بیان ہوا ہے۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ عنہ کا ایک جمع سال بیٹا ایک جنگ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا تھا. اس کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں. اس حال میں حاضر ہوئیں کہ ان کے چہرے پر نقاب پڑی ہوئی تھی, بالکل باپردہ تھی. ان کو اس حالت میں دیکھ کر بعض صحابہ نے حیرت سے کہا کہ تمہارا جواں سال بیٹا شہید ہو گیا ہے اور اس حال میں بھی تم مکمل پردے میں ہو. تو حضرت ام خلاد رضی اللہ عنہا نے جو الفاظ فرمائے وہ یہ تھے کہ ان ارض ابنی فلن ارض احیا, میں نے اپنے بیٹا تو کھویا, اپنا بیٹا تو کھویا ہے, اپنی حیا تو نہیں کھوئی. یعنی اتنی سخت حالت میں بھی کہ جب ایک ماں کو تن بدن کا ہوش نہیں ہوتا وہ مکمل پردے میں تھی اور چہرے کا پردہ بھی کیا ہوا تھا. اگر آپ غور کریں اور قرآن و سنت کے ان احکامات کو دیکھیں تو دراصل قرآن نے جو بات بیان کی ہے کہ ذالک ازکا لکم, کہ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے, اور دوسری جگہ فرمایا کہ ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن, یہ مردوں کے دلوں کے لیے اور عورتوں کے دلوں کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ اسی طریقے سے زیادہ پاکیزہ رہ سکتے ہیں, کیونکہ زیادہ پرکشش جگہ عورت کا چہرہ ہی ہے. لیکن یہاں بات کو خلط ملط کر دیا جاتا ہے, ستر ایک الگ چیز ہے اور حجاب ایک الگ چیز ہے. ستر تو جیسا کہ میں نے عرض کیا انسان کے وہ جسم کے قابل شرم حصے ہیں جہاں وہ کسی کے سامنے بھی ان کو نہیں کھول سکتا ہے. مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے, یہ دوسرے مردوں کے سامنے بھی اس حصے کو نہیں کھول سکتا ہے, اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی نہیں کھول سکتا ہے. اور عورت کا ستر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے ہاتھوں اور چہرے کے قرار دیا ہے کہ ہاتھ اور چہرے کے علاوہ باقی عورت کا پورا حصہ یہ ستر ہے. اس کا چھپانا فرض ہے, دوسری عورتوں کے سامنے عورت کا حصہ تو مختلف ہے. عورتوں کے سامنے عورت کا جو حصہ ہے ستر کا حصہ وہ وہی ہے جو مرد کا ہے, یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک, یہ تو فرض ہے چھپانا. لیکن پورا جسم سوائے چہرے اور ہاتھ کے وہ اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی, سوائے اس کے کہ کوئی مجبوری ہو, جیسے آٹا گوندھتے ہوئے آستینیں چڑھا لے تو یہ اپنے بھائی کے سامنے, والدین والد کے سامنے, بیٹوں کے سامنے اتنا کر سکتی, اسلام نے اس کی اجازت دی. یا فرش دھوتے ہوئے پینچے اوپر کر لینا, اس کی بھی اجازت ہے. لیکن اس سے زیادہ اپنے ستر کو, اپنے قابل شرم حصوں کو جو اسلام نے فرض قرار دیا ہے کہ ان کو چھپانا ہر حال میں لازم ہے, ان کو اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی نہیں کھول سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ ان المرأة عورة, کہ عورت ساری کی ساری چھپانے کے قابل چیز ہے. اور اسلام نے عورت کا دائرہ عمل اور دائرہ کار گھر کو قرار دیا, بغیر کسی انتہائی ضرورت اور مجبوری کے اس کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی عائد کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے استشرفہ الشیطان, جب عورت بلا ضرورت گھر سے باہر نکلتی ہے فرمایا شیطان اس کو تاکتا ہے. انسان اور جنوں کے علاوہ جس جس چیز پر سے وہ گزرتی ہے وہ ساری چیزیں ان پر لعنت کرتی ہیں یہاں تک کہ وہ گھر میں واپس آ جاتی ہے. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے تو وہ عورت ملعونہ ہے، اس پر کائنات کی ہر چیز لعنت کرتی ہے. ہاں اگر ضرورت ہو، مجبوری ہو، سودا سلف لینے والا کوئی محرم رشتہ دار نہ ہو، خاوند نہ ہو، بیٹے نہ ہو، بھائی نہ ہو، باپ نہ ہو، تو اس کے لیے اسلام اجازت دیتا ہے. وہ باہر نکل سکتی ہے لیکن اپنی ضرورت کو پوری کر کے وہ فوراً اپنے گھر میں واپس لوٹے. کتنا اسلام نے اس بات کو اہمیت دی ہے آپ اس کا اندازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے کر سکتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی عورت بغیر محرم کے اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اس عورت کا حج اور عمرہ قبول نہیں ہے جو بغیر محرم کے سفر کر کے وہ کرتی ہے. یہ بات ایک صحابی نے سنی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حج پر جا رہی ہے اور میرا نام فلاں جنگی مہم میں لکھا گیا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو. اندازہ کریں کہ جہاد بہت بڑی نیکی ہے، بہت اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن آپ نے اسے فرمایا کہ نہیں، تم جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو. اور آپ نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک دن کی مسافت کے سفر پر بغیر محرم کے نکلے، اور دوسرے حدیث میں فرمایا کہ تین دن کی مسافت پر وہ بغیر محرم کے نکلے. جمعہ کی نماز بڑی اہم ہے، اس کی جماعت. اسی طریقے سے نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر ادا کرنا یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز سے بھی عورتوں کو مستثنا قرار دیا ہے اور مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے بھی مستثنا قرار دیا. اگرچہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تمہاری عورتیں مسجد میں جانا چاہیں تو ان کو روکو نہیں، لیکن وَخَيْرُهُنَّ بُيُوتُهُنَّ، فرمایا کہ ان کے لیے نماز کا بہترین مقام ان کے گھر. بلکہ یہاں تک فرمایا، آپ نے فرمایا کہ عورت کا اپنے گھر کی چار دیواری میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھے. اس کا اپنے گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنا اس کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. عورت کا اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا برآمدے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. عورت کا کسی اپنے گھر کی تنگ جگہ میں نماز پڑھنا کھلے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی نماز گھر میں اور تنہائی میں پڑھنے کو بہتر قرار دیا. ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد میں خواتین بھی آئی ہیں، اس دور میں خواتین آتی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد نبوی میں الگ دروازہ باقاعدہ منتخب کیا تھا جہاں سے صرف خواتین آتی تھیں اور خواتین باہر نکلتی تھی. آپ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ راستے میں خواتین اور مرد گڑمڑ ہو گئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ راستے کے بیچ میں چلو، علیکم بحافات الطریق، تم پر لازم ہے کہ تم ایک طرف ہو کر چلو. یہ سن کر تمام عورتیں سمٹ گئیں اور دیواروں کے ساتھ راستوں کے کنارے میں ہو کر چلنے لگی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت مسجد میں نماز کے لیے آئے اور عطر لگا کر آئے، خوشبو لگا کر آئے، اس کی نماز قبول نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ کر ایک مرتبہ مسجد سے نکلے، دیکھا ایک خاتون نماز پڑھ کے واپس جا رہی ہے اور اس سے خوشبو آ رہی ہے. انہوں نے اس کو روک کر کہا، اے خدا جبار کی بندی، کیا تو نماز پڑھ کر واپس جا رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں. انہوں نے کہا، میں نے اپنے خلیل ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتی ہے، اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ گھر جا کر غسل جنابت نہیں کر لیتی. اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا ارشاد ہے کہ جب کوئی عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے اور مردوں کے پاس سے گزرتی ہے جو اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ عورت زانیہ ہے، بدکار ہے. یہ حدیث کے الفاظ. اور اس بات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا اور آپ نے یہ فرمایا کہ ایسا لباس پہننا کہ جو لباس عورت کے ستر کو نہ ڈھانپے، اتنا چست لباس ہو یا اتنا باریک لباس ہو کہ اندر سے بدن جھلکے. تو فرمایا، عاریات کاسیات ممیلات مائلات رؤوسهن كرؤوس البخت لا يجدن ریح الجنة. فرمایا کہ کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں، یعنی چست لباس ہوتا ہے جس سے جسم کی ساخت نظر آتی ہے، یہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ اندر سے جسم جھلکتا ہے. فرمایا کہ ایسی عورتیں دوسروں کو اپنی طرف رجھانے والی ہیں، خود دوسروں کی طرف راغب ہونے والی ہیں، اور ایسے ناز اور تبختر سے چلتی ہیں جیسے ایک بختی اونٹ ناز و تبختر سے اپنی گردن کو موڑ موڑ کر چلتا ہے. فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو آپ نے فرمایا کہ کئی ہزاروں سال دور کی مسافہ تک محسوس کی جائے گی، لیکن ایسی عورتیں جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گی. جو اسلام عورت کے بارے میں اتنا حساس ہے، وہ کہاں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ شمع انجمن بنے، کلبوں میں جائے، مخلوط محفلوں میں جائے، ایئر ہوسٹس کے طور پر کام کرے. وہ تو عورت کی آواز کو بھی ستر قرار دیتا ہے. سورہ احزاب میں حکم دیا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اگر مرد اہل ایمان عورتوں سے کوئی چیز ان کو ضرورت ہو مانگیں، طلب کریں، تو پردے کے پیچھے سے. اور فرمایا کہ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، اے مومن عورتوں، تم لگاوٹ کی بات نہ کرو مردوں سے، ایسی بات کہ دوسرے کے دل میں غلط فہمی پیدا ہو جائے اور تمہارے بارے میں غلط اندازہ لگائے. بلکہ فرمایا کہ تم سیدھی ساتھ سخت بات کرو، اگر غیر مردوں سے بات کرنے کی ضرورت پڑ بھی جائے. حضرات، یہ احکامات قرآن و سنت کے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے دیے. یہ اپنی طرف سے نہیں بنا لیے گئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر یہ فرمایا گیا سورہ احزاب میں، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حکم دے دو اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور تمام اہل ایمان کی عورتوں کو. یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے جسموں کو بڑی چادروں سے ڈھانپ لیں اور سر کے اوپر سے چہرے پر بھی پلو لٹکا لیں. یہ قرآن کے الفاظ ہیں جس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات کرتے ہیں اور وہ مسلم معاشرہ کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا، جس کی ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ چہرے کا پردہ اس میں شامل تھا. اور قرآن کی یہ الفاظ یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ عربی لفظ یدنین اس کے بعد علا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چادر اوڑھی ہوئی ہے سر سے اس کو ڈھلکا کر چہرے پر ڈال. اور تمام مفسرین نے، صحابہ کرام نے اور ائمہ نے اور تابعین نے اس کا یہی مفہوم لیا ہے. اور فرمایا کہ یہ ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذن، اس کی حکمت اور فلسفہ یہ بیان کیا کہ یہ وہ طریقہ ہے کہ اہل ایمان عورتیں پہچان لی جائیں گی اور آوارہ لوگ ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، ان کو ستائیں گے نہیں. گویا کہ جو خواتین اپنے ستر کے علاوہ حجاب اپنے چہرے کو بھی ڈھانپتی ہیں، وہ اس دروازے کو بند کر دیتی ہیں کہ جو عورتیں اپنے چہرے کو کھولنا پسند نہیں کرتی وہ اپنے ستر کو غیر مرد کے سامنے کھولنے پر کبھی بھی آمادہ نہیں ہو سکتی. یہ وہ قرآن سنت کے احکامات ہیں کہ ایک مومن مرد اور مومن عورت ہونے کی حیثیت سے یہ لازم اور فرض ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں عملاً ان احکامات کو جاری کرتے ہیں. اپنی زندگیوں میں اپنی زندگی کو ان احکامات کا پابند کر دیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے مقرر فرما دیے ہیں، اس لیے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی نفسیات کو خوب جانتا ہے، وہی جانتا ہے کہ کس میں بہتری ہے اور کس میں نقصانات ہیں. وہ کہتا ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، وہی جانتا ہے تمہارے لیے خیر کس چیز میں ہے اور خیر کس چیز میں نہیں ہے. لہذا جو حکم تمہیں دیا جائے یہ مومن مرد اور مومن عورت کی شان یہ ہے کہ وہ کیوں اور کیا نہ کرے بلکہ سر تسلیم خم کر دے. فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنا اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کا یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول اس ایک معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اس معاملے میں ان کا اپنا کوئی اختیار ہو. یہ مومن مرد اور مومن عورت کے لیے کسی طرح جائز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.